جیسے پہلے قرآن مجید کے بارے میں دو سوالات ہیں اور پھر ایک حدیث کے بارے میں. قرآن مجید کے بارے میں جو پہلا سوال ہے اس کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ اس قرآن کو ہم نے یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے, بس جو چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کرے. اس میں جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن آسان ہے تو پھر اس کے اندر اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ جب ہم مختلف مفسرین کے اور مختلف قرآن کے ماہرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایک ایک سورہ پر ہزاروں صفحات لکھ دیے, اور مثلاً امام راضی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے کئی سو مسائل کا استنباط کیا, تو اس کی وجہ کیا؟ ایک تو اس کی وضاحت فرما دیجئے, اور دوسرا سوال جو ہے اس میں استدلال ایک حدیث سے کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو بے سوچے سمجھے پڑھنے سے بھی اجر اور ثواب ملتا ہے. اس کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے چونکہ تین حروف ہیں تو 30 نیکیاں اس سے ملیں گی. تو اس بے سوچے سمجھے پڑھنے سے جو اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر اس حدیث کی کیا توضیح کی جا سکتی ہے؟ حدیث کے بارے میں پھر بعد میں عرض کروں.
پہلے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے دو پہلو ہیں, ایک نصیحت کا پہلو ہے. اس لحاظ سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. یعنی آپ اگر اس کا ایک اچھا ترجمہ بھی پڑھتے چلے جائیں تو جس بنیادی چیز کی وہ یاد دہانی کرنا چاہتا ہے اس کو ہر پہلو سے واضح کر دیتا ہے. اور وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ تمہارا خداوند ایک خداوند ہے, تم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے. اس کو جہاں سے کھولیے وہ یہ بات بیان کر رہا ہے. بلکہ اگر فال نکالنے کے طریقے پر کھول لیں اور اس کو پڑھیں تو تب بھی آپ کو یہ مضمون اس میں مل جائے گا, کسی نہ کسی پہلو سے وہ اس کو زیر بحث لا رہا ہوگا. اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی بحث پیدا نہیں کی جا سکتی. اس لیے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید نصیحت اور یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اپنی بات کو اتنے پہلوؤں سے بیان کرتی ہے اور اس بنیادی مقدمے کو اتنے زاویوں سے سامنے لاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل ہی بلید نہ ہو تو یہ واقعہ ہے کہ اس کو کوئی ابہام کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. دوسری چیز جو اس معاملے میں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو یسرنا کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا. اس کا مطلب آسان بنا دینا نہیں ہے, اس کا مطلب ہے موضوع بنا دینا. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت موضوع بنا دیا ہے, اور ظاہر ہے کہ موزونیت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس میں آدمی کو کوئی دشواری پیش نہ آئے بلکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے مدعا تک پہنچ جائے, اس کو سمجھ لے. دوسرا پہلو قرآن مجید کا یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ آخرین اور اولین کے علم کی کتاب ہے, اور اس لحاظ سے اہل علم کے لیے وہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے. اور اہل علم کے لیے, عام آدمی کو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اہل علم کے لیے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ لا تنقضی عجائبہ. یعنی مجھے خود زندگی میں بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ایک قرآن مجید کے حصے کی برسوں تلاوت کی ہے, اس کو بار بار پڑھا ہے, وہ یاد بھی ہے, لیکن جب کوئی خاص مسئلہ پیش آیا اور اس پر غور کرنا شروع کیا تو اس کے ایسے پہلو نمایاں ہونے شروع ہو گئے جن کی طرف کبھی پہلے توجہ نہیں ہوئی. تو یہ قرآن مجید کا خاص کمال ہے, اور اس لحاظ سے اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے. اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے, اور اگر اس امت کے اندر اعلیٰ ذہانتیں اس کو اپنا موضوع بنائیں تو اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ بھی کھپ جائیں تو کبھی وہ اس کو یہ خیال کر کے ایک طرف نہیں رکھ دیں گے کہ اب سمجھ لیا گیا. تو دونوں پہلو اس کے ہیں, اور ان دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے. عام لوگوں کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب, اہل علم کے لیے ایسا علم کا خزانہ کہ جس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے. یعنی کبھی موقع تو میں آپ سے عرض کروں کہ کیسی کیسی آیات ہیں جن کو جیسے ہی سامنے رکھ کر کبھی غور کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے اس پہلو کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی تھی, اور وہ نکل کر بالکل نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک حدیث کا تعلق ہے جس میں دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے, تو میں بہت ادب سے گزارش کروں گا کہ حدیث میں ہرگز یہ بات نہیں کہی گئی کہ بے سوچے سمجھے قرآن کو پڑھنے کا کوئی اجر ملتا ہے. حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو نیکی ملتی ہے. یہ دیکھیے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے میرے سامنے بشیر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیجیے, میں آپ کو ہر قدم پر ایک روپیہ دوں گا. اب یہ گویا ان کو انعام دینے کا ایک طریقہ ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے اور ایک قدم چل کر کھڑے ہو جائے کہیں گے لاؤ روپیہ تو دے دوں گا میں, پانی مجھ تک پہنچنا چاہیے نا. تو وہ پانی پہنچنا چاہیے, یعنی جو قرآن مجید کی آیت کا مدعا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ اس کی تلاوت کریں. جب آپ تلاوت کریں گے تو ہر حرف پر آپ کو اجر مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے سوچے سمجھے کہیں گے الف تو آپ کو دس نیکیے مل جائیں گے. تو پھر تو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلے شاہ کو پڑھیے. ایک کو الف تیرے درکار علم بس کریں ہو یار, پھر ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی. قرآن مجید تو علم اور عقل کو اپیل کرتا ہے اور اس کو اسی کے لحاظ سے پڑھنا ہوگا.
حدیث کے بارے میں میرا سوال یہ ہے جی کہ حدیث کی فن کی امہات کتب میں علامہ خطیب بغدادی کی الکفایہ فی علم الروایہ ہے, اس میں جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ قبولیت حدیث کی کچھ شرائط بیان ہوئی ہیں, ان میں سے جو انہوں نے پہلی شرط بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ما تدل العقل علی موجبہ, یعنی وہ عقل و فطرت کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو. اس کے بعد کہا کہ وہ قرآن کے خلاف نہ ہو, وہ سنت کے خلاف نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو عقلی طور پر قابل قبول ہونا, اس کو مقدم کیوں کیا گیا ہے قرآن و سنت پر, اس کو ذرا واضح فرما.
خطیب نے اس بات کو دو جگہ بیان کیا ہے, ایک جگہ اس طرح سے بیان کیا اور دوسری جگہ قرآن کو مقدم کر کے بیان کیا ہے. تو بیانات دونوں طرح کے ہیں, تاہم جہاں اس کو مقدم کر کے بیان کیا ہے وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی دعوت کس چیز پر مبنی ہے, وہ علم و عقل پر مبنی ہے. یعنی قرآن مجید جس چیز کو خود اپنے مقدمات کے لیے بطور استدلال پیش کر رہا ہے وہ بھی علم و عقل ہی, یعنی وہ تاریخ سے استدلال کرے گا, وہ انفس سے استدلال کرے گا, وہ آفاق سے استدلال کرے گا. علم یہی ہے اور عقلی مقدمات بھی یہی ہے, ان کی بنیاد پر وہ اپنی بات پیش کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری بات کو سمجھنے کے لیے تم عقل سے کام نہیں لیتے, تم علم کی طرف رجوع نہیں کرتے, تم غور و فکر نہیں کرتے. تو اگر آپ دیکھیں تو خطیب نے اگر کسی موقع کے اوپر اس کو مقدم کر دیا تو غلط نہیں کیا, اس لیے کہ پہلا فیصلہ تو اسی نے کرنا ہے کہ کوئی چیز فی الواقع علم و عقل کے مسلمات پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے, میں نے اس تعبیر کو کچھ بہتر کر کے اپنی کتاب میزان میں بیان بھی کیا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عقل کے خلاف, یہ کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل بعض اوقات عامیانہ طریقے سے دو چار عقلی مقدمات قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز عقل کے خلاف ہے. یعنی اصل میں علم و عقل کے مسلمات کے خلاف, یعنی ایک ایسی بات ہو کہ علمی لحاظ سے بھی مسلمہ ہے عقلی لحاظ سے بھی مسلمہ ہے, اس کے خلاف اگر کوئی روایت ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے, یہ بات ٹھیک.
حضور سے شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی, کیونکہ بعض حدیث میں بیان ہوا ہے کہ 7 سے 9 سال ہے. انہیں حدیث کی صحت کے بارے میں بتا دیجئے اور اس ٹاپک پہ کوئی اگر اچھی کتاب ہے تو وہ بھی بتا دیجئے.
عربی زبان میں ایک عادات کو بولنے کا طریقہ ہے جو ہماری اردو میں اس طرح معروف نہیں ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی اگر آپ روایتیں دیکھیں تو اس میں یہ بیان کیا ہے کہ 25ویں یا 27ویں تاریخ کو اس کے ہونے کا امکان ہے. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کیا جاتا کہ 25 بولا جاتا, 30 بولا جاتا, لیکن کہا ہے کہ جو چھٹی رات ہے اس کے بعد, جو 7ویں رات ہے اس کے بعد, جو 9ویں رات ہے اس کے بعد. تو وہ یہ چیز مقدر مان لی گئی ہے کہ اس میں 20 کا عدد تو بولا جا رہا ہے. بالکل اسی طرح سیدہ عائشہ نے کسی موقع پر اپنی عمر بیان کی ہے تو عربی زبان کے اسی اسلوب میں بیان کر دیا ہے, تو وہ 16 6 رہ گیا ہے اور 19 9 رہ گیا ہے. اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے عام شہرت اس بات کی ہو گئی اور بعد میں لوگوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ ایسا ہی تھا. لیکن اب موجودہ زمانے میں بہت سے محققین نے اس پر بڑا قیمتی کام کیا ہے اور بڑی اعلیٰ درجے کی کتابیں اس پر لکھ دی ہیں اور اس بات کو تمام دلائل سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی عمر جب ان کی منگنی ہوئی یا نکاح ہوا یا جو بھی ہوا اس موقع کے اوپر کوئی 16 سال کے قریب تھی اور جب رخصتی ہوئی تو 19 سال کے قریب تھی. اس کے لیے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں دلائل کا خلاصہ میں بھی بیان کر سکتا ہوں، مطالعہ کرنا چاہیں تو مولانا حکیم نیاز احمد صاحب جو دیوبندی علماء میں ایک ذیل القدر عالم تھے، ان کی کتاب کشف الغمان عمر ام الامہ بہت اعلیٰ کتاب ہے، اور اس میں اس کے بارے میں تمام دلائل انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ جمع کر دی ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔
کیا قرآن و حدیث میں کہیں امام مہدی کے نزول کا ذکر کہیں ملتا ہے؟
امام مہدی کے نزول کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی چیز نہیں، اور قرآن مجید آپ لوگ شب و روز پڑھتے ہی ہیں، تراویح میں بھی سنتے ہیں، رمضان میں بھی لوگ عام طور پر قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی امام مہدی کا کوئی اشارہ تن ذکر نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بعض دوسرے درجے کی روایات ہیں جن میں اس طرح کی ایک شخصیت کے قیامت کے قریب پیدا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں کہ جو نہ علمی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں نہ عقلی لحاظ سے درست ہو سکتی ہیں۔ اس موضوع پر بھی بہت سے لوگوں نے بہت اچھی چیزیں اس زمانے میں لکھ دی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ محض ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں کے مابین، افسوس یہ ہے کہ بہت رائج کر دیا گیا اور اب وہ اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا اور ان کو اس اعتبار سے نکال کر ایک مرتبہ پھر ان کی خلافت دنیا میں قائم کر دے گا۔ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ میرا رجحان اس معاملے میں یہ ہے، ابھی مجھے اس پر کام کرنا ہے انشاءاللہ، میں ایمانیات پر جب کام کروں گا تو اس پر بھی کام کروں گا، میرا رجحان یہ ہے کہ روایتیں در حقیقت اگر کچھ تھیں بھی تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تھیں، لیکن لوگوں نے اس کا مصداق پا لیا اور وہ تاریخ میں اپنا کام مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں۔
صاحب حدیث کے بارے میں ایک اور سوال ہے جی، کہ چونکہ ہمارے دور میں ایک طبقہ بلکہ سبھی مسلمان جو ہیں حدیث کو بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حدیث میں بیان ہوا ہے وہ بھی دینی ہے، اب حدیث کی چونکہ مختلف اقسام ہیں، اس کے مختلف مراتب ہیں، مدارج ہیں، اور ایک خاص مقام اور مرتبے کی حدیث اور ایک خاص معیار کی حدیث جو ہے اس کے اندر جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو عمل کی بنیاد بننا چاہیے، باقی حدیث اگر کوئی مسترب ہے مثال کے طور پر یا کمزور ہے یا ضعیف ہے تو اس کو اس طرح سے ہمارے عمل کی بنیاد نہیں بننا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک کتنا مشکل فن ہے، اور ہمارے علماء بالعموم جس طرح سے حدیث کو بیان کرتے ہیں اس میں اس درجہ بندی کو بیان نہیں کیا جاتا، تو حدیث کے بارے میں ایک عام آدمی کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ سارا کا سارا قرآن و سنت کی صورت میں بالکل متفق علیہ امت کے پاس موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور میں نے اس کو اب بالکل مرتب کر کے بتا دیا ہے کہ یہ سنت سے ثابت دین ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت دین ہے، اور قرآن مجید سے جو دین ثابت ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ تعبیر کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن بہرحال وہ قرآن میں بیان ہو گیا ہے اور اصل کے لحاظ سے اس میں بحث نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سنت میں جو دین ہے وہ بھی بالکل متفق علیہ ہے اور مسلمانوں کے اجماع سے ہم کو ملا ہے، تو عام آدمی کو کوئی پریشان ہونے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ جو کچھ حدیث میں ہے اس سے نہ دین میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اس دین میں جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے، وہ اس کی شرح و وضاحت ہوتی ہے، تفہیم و تبیین ہوتی ہے، حضور کے اس پر عمل کا بیان ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے اس کے اوپر عمل کیا، آپ کی سیرت و سوانح ہوتی ہے۔ اس پر علماء اور محققین نے وہ سارا کام کر دیا ہے جو کام ہمیں اب بخاری، مسلم، موطا، ان حدیث کی کتابوں کی صورت میں ملتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو اگر حدیث پڑھنے کا شوق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ ان میں سے کوئی مستند کتاب لے اور اس کو پڑھ لے، اور جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو یہ سمجھ لے کہ یہ بہرحال کوئی خدا کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کا کیا ہوا کام ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تحقیق کر کے جو کچھ نتائج فکر ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، اگر اس میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو توقف کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ مکلف نہیں ہیں پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے، قرآن اور سنت آپ کے پاس موجود ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کی، تو اس سادہ طریقے سے اگر رہیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہو۔
جاوید صاحب، حدیث کے بارے میں دو طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اخلاقی امور سے تعلق ہے اور دوسرا کا تمدن سے تعلق ہے۔ اخلاقی امور کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، لیکن اگر تمدن کے بارے میں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتباع لازم نہیں ہے، لیکن اگر تمدن جو ہے وہ انتہائی بگاڑ کا شکار ہو جائے تو کیا پھر بھی اس تمدن کو ہم حالات کے مطابق فالو کریں گے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ کا تمدن ہے اس میں بگاڑ بھی ہوگا اور اس میں اچھی روایتیں بھی رہیں گی. قیامت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ سارا کا سارا تمدن بگاڑ کا شکار ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ اس وقت قیامت آ جانی چاہیے. دنیا میں خیر و شر کی کشمکش برپا ہے, دونوں طرح کی روایتیں باقی رہیں گی. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے تمدن اور اپنی تہذیب میں سے اچھی باتیں اپنا لے اور بری باتوں کے بارے میں صرف نظر سے کام لے. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمدن کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ وہ آپ کا تمدن تھا. اس تمدن میں اور موجودہ تمدن میں زمین و آسمان کی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں. نہ اب وہ زندگی رہی ہے نہ زندگی کے وہ لوازم رہے ہیں. آپ اب اونٹوں پر سواری نہیں کر سکتے, گدھے پر سوار ہو کر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے. آپ کی زندگی یا زندگی کے آداب میں زمین و آسمان کی جو تبدیلیاں آئی ہیں انہوں نے ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہو کر ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے. تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ کے پیغمبر نے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح کر دی تھی کہ میں دین دینے کے لیے آیا ہوں, دین کے معاملے میں تم کو میری اتباع کرنی ہے. دنیا کے معاملات کے بارے میں میری ایک رائے ہے, وہ میں نے بیان کر دی, میرا ایک طریقہ ہے وہ میں نے اختیار کر لیا, اس کی پیروی اور اس کی اتباع تم پر ہرگز لازم نہیں. یہ سوال ہے جی کہ ایک جگہ آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کی ماہوار آمدن 48,000 روپے سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. سوال یہ ہے کیا زکوٰۃ آمدن پر ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کا نصاب کیا ہے اور کس حساب سے دی جائے گی؟ دیکھیے زکوٰۃ مال پر ہے, زکوٰۃ معاشی پر ہے, آپ کی بھیڑ بکریاں ہیں, اور زکوٰۃ پیداوار پر ہے. پیداوار قدیم زمانے میں زرعی پیداوار ہوتی تھی, بعد کے زمانوں میں پیداوار کی اور قسمیں سامنے آ گئیں, مثلا صنعتی پیداوار ہے. تو میرے نزدیک جو نئی صورتیں آئیں گی ان میں سے ان تین کے ساتھ الحاق کیا جائے گا. جیسے ہمارے فقہا کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ گائے کے بارے میں زکوٰۃ تو بیان ہو گئی ہے لیکن یہ کہ بھینس عرب میں نہیں پائی جاتی, تو جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے اس کا الحاق کیا. یعنی اب بھینس کو کس کے ساتھ ملایا جائے, اونٹ کے ساتھ, بکری کے ساتھ, ان کا گائے کے ساتھ ملا دیا. تو اسی طریقے سے پیداوار کی جو نئی صورتیں ہیں ان کے بارے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ ان کو پیداوار یا مزروعات یا زرعی پیداوار کے ساتھ ملا دینا چاہیے اور ان پر وہی اصول لاگو کرنا چاہیے جو زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر محنت اور سرمایہ دونوں کے ملنے سے پیداوار ہوگی تو پھر 5%, اگر ان میں سے کسی ایک سے ہوگی تو 10%. تو میں جو آپ کی تنخواہ ہے اس کو مزروعات کے ساتھ ملحق کرتا ہوں اور اس وجہ سے اس پر پیداوار کی زکوٰۃ عائد کرتا ہوں. تو آمدن پر تو نہیں, پیداوار پر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک اس میں زرعی پیداوار کی زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اس کا نصاب کیا ہوگا, تو نصاب حکومت مقرر کرے گی. یعنی چونکہ یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے, موجودہ زمانے میں حکومت نے جو نصاب مقرر کیا ہوا ہے انکم ٹیکس کے معاملے میں, میرے نزدیک اس نصاب کو مان لینا چاہیے جب تک کہ کوئی حکومت واقعی اسلامی طریقے کے مطابق نصاب کا اظہار نہیں کر دیتی. اس وقت غالباً 1,00,000 روپیہ کر دیا گیا ہے, اب 48,000 نہیں ہے, آپ اس کے لحاظ سے زکوٰۃ دے سکتے. زمزم کا کیا مطلب ہے؟ یہ قدیم زبان کا لفظ ہے, اس کے بارے میں لوگوں نے قیاس کیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ٹھہر جا ہے, لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے جو کہی جا سکے. عربی زبان میں اس طرح کے بہت سے رباعی اسماء ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ فعل امر کی شکل میں زمزم کے طریقے پر بیان ہوئے ہوں, تو مشکل ہے کہ اس کے اشتقاق کے بارے میں کوئی رائے دی جا سکے. محض قیاسات ہیں جتنے اہل لغت نے کیے ہیں. اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مان لیجئے کہ جیسے زمین کا نام ارض ہے اور آسمان کا نام سما ہے, اسی طرح اس چشمے کا نام زمزم ہے, تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. میرے ایک دوست نے ایک جگہ جھگڑا ختم کرانے کے لیے دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ تم لوگ جو کہہ رہے ہو ایمان سے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب جب جھگڑا ختم ہوا تو میرے دوست کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ اس سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی کہ اس نے کہہ دیا کہ تم اگر یہ کہہ دو کہ ایمان سے تم لوگ ٹھیک کہہ رہے ہو. یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہنے کے لیے کہا ہے, یا یہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا, دونوں میں سے ایک بات ہوگی نا. یعنی ایمان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کہنے کے لیے کہا ہے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر سچ تھا تو تردد کی کوئی بات نہیں, اگر جھوٹ تھا تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اس لیے کہ کس طرح کے موقعوں کے اوپر بعض اوقات آدمی جذبات میں آ کر یا اشتعال میں آ کر یا کسی اصلاح کے جذبے سے مغلوب ہو کر ایسی بات کہہ دیتا ہے, تو اس پر توبہ و استغفار کر لینا چاہیے. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے یہ امانت مختلف چیزوں کو اٹھانے کے لیے دی لیکن سب نے انکار کر دیا, انسان نے اسے اٹھا لیا. اس کی کیا نوعیت ہے. یہ ارادہ و اختیار کی امانت ہے جس کو قرآن نے اس تمثیلی اسلوب میں بیان کیا ہے کہ یہ ارادہ و اختیار وہ چیز ہے اور زمین کا اقتدار ایسی چیز ہے کہ پہاڑ بھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے, کیونکہ اس سے بڑی آزمائش آدمی کے اوپر آتی ہے. لیکن انسان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ ظلومن جہولہ ہے, یعنی حد سے بڑھ جاتا ہے, جذبات میں آ جاتا ہے. چنانچہ اپنی اسی خصوصیت کی وجہ سے اس نے اٹھا لیا اور اب اس کے بعد دونوں ہی کام کر رہا ہے جب سے اٹھایا ہے. یہ بات ہے جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے. تفسیر اور تاویل میں کیا فرق ہے, باطنی تفسیر کی کیا حیثیت ہے؟ تفسیر اور تاویل کے الفاظ ہمارے ہاں تو اب کم و بیش ہم معنی بولے جانے لگے ہیں, لیکن قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں تاویل کسی چیز کی حقیقت کے لیے بولا جاتا ہے, نہ کہ اس کی شرح کے لیے یا اس کی تفسیر کے لیے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ یوسف میں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا مصداق یا اس کی حقیقت سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ابا جان یہ ہے میرے خواب کی تاویل, یعنی اس کی حقیقت سامنے آ گئی. تو قرآن میں یہ اس معنی میں استعمال ہوا. باطنی تفسیر صوفیوں کی اور اہل تشیع کی ایجاد ہے, یعنی اس میں زبان, ادب, اس کے اصول, ضوابط یہ سب ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں اور آپ اپنے قیاسات سے جو چاہے معنی الفاظ کو پہنا دیتے ہیں. اس طرح کی تفسیریں باقاعدہ تفسیر کے طور پر بھی لکھی گئی ہیں اور ہمارے ہاں لوگ بیان بھی ان کو کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک بالکل باطل طریقہ ہے, یہ قرآن مجید کے منہ میں اپنی بات ڈالنے کے مترادف ہے, اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے اور ہر مسلمان کو اس سے اپنا دامن بچا کے رکھنا چاہیے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے اسی طرز پر موجودہ زمانے میں بعض مذہبی لیڈر بھی بیعت کا طرز اپنائے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو اس کے بارے میں اتنی رائے دے چکا ہوں کہ اب رائے دینے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بیعت کی تعبیر بعض جگہوں پر اختیار کی گئی یا حدیث میں, تو پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہی نہیں. قدیم ترین زمانے سے عہد معاہدہ لینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے, یعنی یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے. جس طرح اب ہم حلف اٹھاتے ہیں یا کوئی معاہدہ لکھ لیتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے قدیم زمانے میں یہ روایت تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا جاتا تھا اور پھر لوگ کہتے تھے کہ اب ہم اس عہد کی پابندی کریں گے. بعض اوقات ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کیا جاتا تھا, بعض اوقات ہاتھ اس موقع پر چوم لیا جاتا تھا. یہ جو ہم حجر اسود کا استلام کرتے ہیں یہ اسی قدیم روایت کی تعبیر ہے, یعنی یمین اللہ, اللہ کا ہاتھ اس کو قرار دے کر ہم اس سے عہد باندھتے ہیں. اور یہ گویا ایک طرح کی تمثیل ہوتی ہے خدا کے ساتھ عہد اطاعت کی. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس موقع کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے تو اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایمانم بے کا و تصدیقم بے کتاب کا و وفام بے عہدک, یعنی میں اس حجر اسود کا استلام کر رہا ہوں خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے, اس کی کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور اس کے عہد کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ گویا اللہ کا ہاتھ اس کو قرار دے کے ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور ہاتھ بھی لگاتے ہیں, اور اگر اس کا موقع نہیں ہوتا تو اشارہ کر دیتے ہیں. تو یہ بیعت کا طریقہ جو ہے یہ قدیم ترین طریقہ رہا ہے, اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے مواقع پہ اختیار کیا گیا. اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ بیعت لے رہے ہیں, روز لیں کیا اعتراض ہے, اور روز لی جاتی ہے, کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ لوگوں سے اطاعت کی بیعت لے رہے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کا عہد لینے کا اللہ تعالیٰ نے حق کس کو دیا ہے؟ قرآن مجید میں بالکل واضح ہے کہ یہ صرف تین ہستیاں ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے ہم سے اطاعت کا عہد لیں ہم ان کی اطاعت کے اندر پہلے ہی بندھے ہوئے ہیں. اللہ کا رسول جب چاہے اطاعت کا عہد لے, اس لیے کہ دین کا تنہا ماخذ وہی ہے, ان کو پیغمبر ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا کیا ہے, مسلمانوں کا حکمران, اس کو اطاعت کرانے کا اختیار دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا نظم قائم ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے جب آپ ایک سرخ بتی کے اشارے پر رکتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی حکومت کی اطاعت کر رہے ہیں, اور یہ گویا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. تو یہ اطاعت ویسے بھی ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہم اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر کسی موقع پر حکمران چاہیں کہ اس اطاعت کا عہد لیں منتخب ہونے کے بعد تو لے سکتے ہیں. یہ سم و اطاعت کی بیعت ہے, تو یہ اللہ لے سکتے ہیں, اللہ کا پیغمبر لے سکتا ہے, مسلمانوں کا حکمران لے سکتا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی یہ لی, اللہ کے رسول نے بھی لی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے بعد مسلمانوں کے جو خلفاء مقرر ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر اور باقی لوگوں بھی لیتے رہے. یعنی یہ طریقہ ایک قدیم روایت کے طور پر لمبے عرصے تک جاری رہا. چنانچہ اگر کوئی شخص اب بھی مسلمانوں کا حکمران بنا دیا گیا ہے تو حلف تو اٹھاتے ہی ہیں ہمارے نمائندے اسمبلی میں, لیکن اگر وہ بیعت کے طریقے کو بھی اختیار کرنا چاہے تو اس پر دین کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. لے اچھی بات ہے, نہ لے تب بھی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, یعنی یہ واجب نہیں ہے. اطاعت میں تو ہم بندے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم کے تحت بندے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول کے حکم کے تحت بندے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں سے اسلام کی بیعت لیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کو لانے والے ہیں اور خدا کے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں, جب چاہیں ہم سے بیعت کا مطالبہ کریں. میں یہ حق کیسے رکھتا ہوں یا آپ یہ حق کیسے رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب تو اس بیعت اسلام میں بندھے ہوئے ہیں پہلے سے. تو اس میں اگر کوئی مرشد ہے زمین کے اوپر اسلام کے معاملے میں, تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی کسی کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے. اور اگر وہ اس حیثیت کا ادعا کرتا ہے تو اس کو شفا خانہ یا امراض دماغی میں بھیجنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس مقام پر اپنے آپ علیہ وسلم, باقی کسی کی یہ حیثیت ہی نہیں ہے. اور اگر وہ اس حیثیت کا ادعا کرتا ہے تو اس کو شفا خانہ یا امراض دماغی میں بھیجنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس مقام پر اپنے آپ کو فائز سمجھ کے یہ بیعت لے رہا ہے, کوئی وجہ نہیں. تو سم و تعاد کی بیعت اگر آدمی لیتا ہے تو بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے, اس لیے کہ یہ تو صرف حکمران لے سکتا ہے. اسلام کی بیعت اگر لیتا ہے تو اپنے آپ کو پیغمبر کے منصب پر فائز کرتا ہے, اور یہ منصب اب زمین پر کسی کو حاصل نہیں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بعد میں سم و تعاد کی بیعت تو لی ہے سیاسی لحاظ سے, اسلام کی بیعت لینے کی کبھی جسارت نہیں کی. اور اگر زمین کے اوپر رسول اللہ کے بعد کوئی جسارت کر سکتا تو ابو بکری کو کرنی چاہیے تھی رضی اللہ عنہ, انہوں نے کی کبھی. چنانچہ اس کا دروازہ تو حضور کے بعد بند ہو گیا. اس کے بعد بعض لوگ جو ہے وہ توبہ کی بیعت لیتے ہیں, یعنی توبہ کی بیعت میں لے رہا ہوں لوگوں سے, اصلاح کی بیعت لے رہا ہوں. تو میرے نزدیک یہ بھی بڑا غیر معمولی ابرام ہے. اصلاح کا میں بھی محتاج, توبہ کا میں بھی محتاج, آپ بھی محتاج. مجھ میں اور آپ میں اس لحاظ سے فرق کیا ہے؟ کیا حق رکھتا ہے کوئی شخص کے دوسرے سے کہے کہ تم میرے ساتھ عہد کرو کہ تم توبہ کرو گے؟ یہ عہد تو ہم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ کر چکے. تو یہ بیعت بھی ظاہر بات ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایسے منصب پر فائز کرنا ہے کہ جو منصب اور زمین پر کسی کو حاصل نہیں ہے. تو بیعت کے بارے میں یہ میرا نقطہ نظر ہے. سم و تعاد کی بیعت مسلمانوں کے حکمران چاہیں تو لے لیں, کوئی لینا ضروری نہیں ہے. پہلے ہی ہم اطاعت کر رہے ہیں ان کی, جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے حکمران موجود ہیں تو ان کے قانون کی پابندی کی جاتی ہے, جو قانون بنا دیا جاتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں کسی مسلمان ملک میں یا کسی غیر مسلم ملک میں بھی, اگر آپ گئے ہیں وہاں بھی آپ معاہد ہوتے ہیں, تو ان قوانین کی پابندی اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کے کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ ایک معاہدہ ہے جس کے اندر آپ بندھے ہوئے ہیں. وہ جب چاہیں یہ بیعت لے لیں. اس کے علاوہ اب اور کون سی بیعت لینی ہے؟ تو جن لوگوں کو بیعت لینے کا بہت شوق ہے, بعض مذہبی رہنماؤں کو, ان کو میں نے مشورہ دیا تھا یہ سارا تجزیہ کر کے کہ سم و تعاد کی بیعت لینے کا آپ حق نہیں رکھتے, توبہ و ارشاد کی بیعت لینے کا آپ حق نہیں رکھتے, اسلام کی بیعت لینے کا آپ حق نہیں رکھتے. اب اگر لینی ہے تو ایک بیعت لے سکتے ہیں, اور وہ بیعت وہ ہے جو حضور نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا ابتدا میں کہ میری کر لو. انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ بھائی چارے کی بیعت کر لو, یہ کر لو. حضور نے یہی کہا تھا کہ دعوت کے اس کام میں میں تم کو دعوت دیتا ہوں. مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ الا ان یبایعکم ان یکون اخی وصاحبی, تم میں سے کون اس بات پر میری بیعت کرتا ہے, میرے ساتھ عہد کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی بن کے رہے گا. تو بھائی اور ساتھی بنا لیجئے. لیکن جب میں نے یہ لکھا تو ایک مذہبی رہنما نے اس کا جواب مجھے یہ دیا, لکھ کر دیا, چھپا ہوا ہے, کہ تم خامخواہ اس پہ تنقید کر رہے ہو, آخر تمہاری بیوی نے بھی تمہاری سم و تعاد کی بیعت تو کی ہوئی ہے. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ میرا اور آپ کا جھگڑا ہی ہے, میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں کو ساتھی بنا کے رکھیے, آپ بیوی بنا کے رکھنے پہ مجھے. تو اس پر یہ بحث ختم ہو گئی. جب اللہ انسان کے آنے والی زندگی سے بھی واقف ہے, یعنی اگر وہ چاہتا کہ وہ جانتا ہے کہ کون نوری ہے یا ناری, تو وہ انسان کو موقع کیوں دیتا ہے؟ جب انسان کے اختیار سے اوپر بھی ایک اختیار ہے تو اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ انسان کے اختیار کے اوپر جو اختیار ہے اسی نے یہ اختیار دیا ہے ہم کو, یعنی آزادی دی ہے کہ ہم چاہیں تو اچھائی کا راستہ اختیار کریں, چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کریں, اور اس میں اللہ تعالیٰ ارادے کی حد تک کوئی مداخلت نہیں کرتا. اسی پر ہمارے خیر و شر کا انحصار ہے. موقع کیوں دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دنیا آباد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں لوگ اپنے حق کی بنیاد کے اوپر درجات حاصل کریں. ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کے علم کی بنیاد کے اوپر اگر ہوتی تو پھر اس میں کوئی تفاوت برپا نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر اللہ کرتے کسی کو اونچا کرتے کسی کو نیچا کرتے تو میں آپ کھڑے ہو کے کہتے کہ ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا, تو یہ موقع دے دیا گیا ہے. اب آپ اپنے استحقاق کی بنیاد پر جنت پہ اپنی جگہ منتخب کر لیں. جہاں بھی جانا ہے, اونچا جانا ہے تو اس کو منتخب کر لیجئے, نیچے رہنا ہے تو اس کو منتخب کر لیجئے, جھونپڑی میں جانا ہے تو اس کو منتخب کر لیجئے, اور اگر محل میں جانا ہے تو اس کا انتخاب کر لیجئے. اطمینان قلب کے حصول کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اطمینان قلب کے حصول کے لیے دو ہی چیزیں ہیں. ایک جو عبادات دین میں مقرر کی گئی ہیں, کوشش کیجئے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ ادا کریں, اور دوسرے قرآن مجید کا بہت سوچ سمجھ کر مطالعہ کرتے رہیں. یہ دونوں چیزیں تو ہر حال میں ایک مسلمان اپنا سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر اللہ توفیق دے تو ایک تیسری چیز کا اضافہ کر لیجئے, اور وہ یہ کہ ہفتے عشرے میں کوشش کیجئے کہ کچھ وقت اچھے صالح لوگوں کی صحبت میں گزار لیں. بس یہ کافی ہے. اس سے وہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا جو دین میں مطلوب ہے. اور اگر مقصود نشے کی حالت میں رہنا ہے کہ جس میں نہ دائیں کی خبر ہو نہ بائیں کی خبر ہو, تو یہ دین میں مطلوب نہیں. اس کے لیے آپ یا نشہ کر لیں یا صوفیہ کے پاس چلے جائیں, دونوں جگہ مل جائے گا. وراثت کے قانون کے ضمن میں فقہا کی قرآن کی آیت کی صحیح انٹرپریٹیشن نہ کرنے کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وراثت تو ایسی چیز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے سنت ثابتہ کے طور پر باقاعدہ عمل ہوتا آیا ہوگا, پھر کیوں لوگ اس طریقے کو چھوڑ کر فقہا کے پیچھے لگ گئے اور اپنے لیے اول جیسے مسائل پیدا کر لیے؟ ایک سوال یہ ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے جی کہ یہ سنت ثابتہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. قرآن نے یہ قانون بیان کر دیا, یہ قانون اجتماعی نہیں ہے, انفرادی ہے. کسی کی جائیداد ہوگی, کسی کی کم ہوگی, کسی کی زیادہ ہوگی, کسی کے وارث ایک بیوی ہوگی, کسی کے بچے ہوں گے. اس لیے یہ مسئلہ حضور کے زمانے میں ہر ہر لحاظ سے بالکل طے ہو کے چل ہی نہیں سکتا تھا. اس کو بعد ہی میں انٹرپٹیشن میں آنا تھا اور ایسے ہی آیا, اور اسی وجہ سے اس میں اختلافات بھی ہوئے ہیں, لیکن قرآن بالکل واضح ہے. اب میں نے اس کو جس طریقے سے حل کر دیا اس کو دیکھ لیجئے. میرے نزدیک تو ایک بدو بھی کھڑے ہو کے اپنی میراث اطمینان کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں. دوسرا سوال یہ ہے, کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں کبھی کبھی رفع یدین کیا تھا یا یہ عمل صرف نفل نمازوں میں کیا تھا؟ میں نے جہاں تک دیکھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح کی نمازوں میں, کیونکہ جو آخری اس معاملے کی روایات ہیں حضرت وائل سے ہیں, اور وہ فرض نمازوں کی جماعت ہی کے بارے میں روایت کر رہے ہیں اس کو, کہ کبھی کبھی حضور رفع یدین کر لیتے تھے. رفع یدین یعنی جو رکوع وغیرہ کے موقع پہ کیا جاتا ہے. یہ جو رفع یدین ہے یہ تو نماز کا لازمی حصہ ہے, ہر حال میں کیا جائے. اگر فرض نمازوں میں بھی کیا تھا پھر ایک دو کو نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کو اسے روایت کرنا چاہیے تھا. کبھی کبھی چونکہ کیا ہے تو اس لیے ظاہر ہے کہ نماز کی یہ کوئی عام سنت نہیں ہے, اس وجہ سے دو چار لوگوں نے اس کو روایت کر دیا. نماز کی عمومی سنت جو ہے ہر آدمی نے روایت کر دی, اور یہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی کرنے کا ایک عمل ہے. آپ کا اطمینان نہیں ہے تو نہ کیجیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, نماز ہو جائے. یہ سوال بھی زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں ہے. میں نے ابھی اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتا دیا ہے کہ اس میں جو حکومت مقرر کر دے, آپ کی جو تنخواہ کی آمدنی ہے اس کے بارے میں جو حکومت نصاب مقرر کر دے, اس میں چونکہ حضور نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا تو اس کے مطابق دے دیجئے. زکوٰۃ آمدن پر نہیں بلکہ جمع شدہ سرمایہ اور مال تجارت پر ہے. اپنی غلط فہمی دور کر لیجئے, زرعی آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے. پیداوار کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر ہو جاتی ہے. مال مویشی کی جو ہے اس کا ایک الگ طریقہ ہے, اور سرمایہ اور تجارت پہ بالکل الگ طریقہ ہے. سرمایہ اور تجارت کی زکوٰۃ 2.5% ہے, پیداوار کی زکوٰۃ 5%, 10% اور 20% ہے. اور مویشی کی زکوٰۃ جو ہے اس کے الگ الگ ہیں, یعنی وہ گایوں پر الگ ہے, بکریوں پر الگ ہے, اسی طرح اونٹوں پر الگ ہے. کیا جنوں اور انسانوں کی شادیاں شرعی لحاظ سے جائز ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کچھ علماء اس کو مکروہ خیال کرتے ہیں اور کچھ علماء اس کے یکسر مخالف ہیں. شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے؟ یہ کن علماء نے شادیاں کرائی ہیں اور نکاح کے موقع پر کون کون گواہ بنے تھے؟ جنوں اور انسانوں کے درمیان ان کی خلقت کے لحاظ سے فرق ہے, اس وجہ سے ان میں شادی کا کوئی سوال نہیں ہے. شادیاں انسانوں کے مابین ہونی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سارا دن آدمی کے کاموں کی کفایت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے سے سارا دن کاموں میں برکت ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کفایت اور برکت کا کیا مطلب ہے، اور یہ کام کرنے والوں کو دنیا میں کون سے فوائد زیادہ حاصل ہوتے ہیں، جبکہ میری آبزرویشن کے مطابق تو کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. سورہ یاسین کے بارے میں یہ روایت جو ہے یہ تو تحقیق طلب ہے، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کوئی صحیح روایت ہے، لیکن جہاں تک صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیے. اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اپنی زندگی شروع کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے شروع کرتے ہیں، تو اس سے جو اطمینان آدمی کو حاصل ہوتا ہے وہی اصل میں ازدیاد اور برکت کا باعث بن جاتا ہے. برکت اور ازدیاد وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جن کو آپ کسی ترازو میں تول کر دیکھ سکیں، یہ بحثیت مجموعی وہ اثرات ہیں جو انسان کی زندگی کے اوپر ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ ہر آدمی کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا تعلق بڑی حد تک انسان کے نفسیاتی پہلو سے ہے. 24 ہی گھنٹے ہیں، ہر آدمی کو آپ دیکھیے وہ یہ کہے گا، یعنی لاہور میں ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھائی سمجھ میں نہیں آتا صبح ہوئی تھی شام ہو گئی. اچھا میں نے خود اس کا تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ دیہات میں گئے تو شام ہی نہیں ہوتی. تو اگر اس کوئی اس طرح تعبیر کرتا ہے کہ دیہات میں پھر دن بڑا برکت والا ہو جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے. یعنی تمدن، تہذیب، حالات، آپ کے معمولات، آپ کی نفسیاتی کیفیت، یہ سب اثر انداز ہوتی ہے. وقت کے بارے میں کوئی غلط نہیں کہا جو موجودہ زمانے کے سائنسدانوں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وصال کی گھڑیاں وہ لمحوں میں گزر جاتی ہیں اور حجر کی گھڑی بعض اوقات صدیوں پر محیط ہو جاتی ہے. یاد ہوگا نا آپ کو، ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب ریاضی کے بڑے ماہر تھے، علی گڑھ میں پڑھایا کرتے تھے، تو لڑکوں کو ایک مرتبہ شرارت سوجی تو انہوں نے ان کے آنے سے پہلے تختہ سیاہ پر یہ شعر لکھ دیا کہ دعویٰ بڑا ہے علم ریاضی میں آپ کو، طول شب فراق ذرا ماپ دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کچھ مساوات قائم کی اور قائم کر کے کہا کہ لام اتنا ہی. اس لیے یہ اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور یہ بعض اوقات بالکل پر لگا کے اٹھ جاتا ہے. یہ تو روزمرہ کا تجربہ ہے. میرا خیال ہے یہ سوال کرنے والے نے عشق نہیں کیا کبھی. گھر میں ایک بت ہے جس سے ایک ایموشنل سی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے، تو کیا اس بت کو گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں اس لیے روکا گیا کہ چونکہ بت پرستی ایک بڑی مصیبت دنیا میں رہی ہے تو یہ سد ذریعہ کی چیز ہوتی ہے. سد ذریعہ کا مطلب ہے کہ لوگ کہیں اس جانب رغبت نہ حاصل کر لیں، تو اس وجہ سے اس میں سختی کی گئی. لیکن اگر آپ کو اپنے بارے میں اطمینان ہے تو پھر مطمئن رہیں. جب ہم تعصب کی تعریف کرتے ہیں تو یہ برملا کہتے ہیں کہ تعصب وہ رکاوٹ ہے جو حق کو قبول کرنے سے مانے ہوتا ہے، اور اس بات کو انتہائی درجے کے اعتماد سے کہا جاتا ہے، گویا کہ بات کہنے والا اس سے برتر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی بات کہنے والا خود بھی اس تعصب کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم سب انسان ہیں، بہت کمزور انسان ہیں، بعض اوقات اپنا تجزیہ کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں. اس وجہ سے جب نیکی کی، خیر کی باتیں کہی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہنے والا خود اس کا مخاطب نہیں ہے، وہ سب سے پہلے خود اس کا مخاطب ہے. اور یہ اسی لیے کہی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی توجہ ہو اور اپنے نفس کو بھی توجہ ہو، کہ کہیں وہ خود تعصبات کا شکار نہ ہو جائے. بعض عامل جادو کے علاج کے لیے دریا میں گوشت پھینکنے کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہوائی چیزیں کھا جاتی ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں، کیا یہ شرک ہے؟ یہ جو جادو کرنے والے عامل ہیں ان سے بہت بچ کے رہنا چاہیے. ان کے زیادہ تر اعمال مشرکانہ ہوتے ہیں، اور آدمی ایک مرتبہ ان کے پیچھے لگ جائے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس کس وادی میں لے جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو سائنٹیفک چیزیں ہیں ان کے مطابق علاج معالجہ کرائیے اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے گریز کرنا چاہیے. کچھ عرصے سے نماز میں بالکل دل نہیں لگتا، فرمائے کہ اس کے لیے کیا کروں؟ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو صوفیوں کی اصطلاح ہے نا، قبض اور بست کی کیفیتیں، یہ ہوتی رہتی ہیں. بعض اوقات بہت انشراح سے آدمی نماز پڑھتا ہے، بعض اوقات واقعی ایسا ہو جاتا ہے. اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی محسوس کرتا ہے کہ پھر جب یہ کرتا ہوں تو نماز. اسی طریقے سے نگاہ میلی ہو جائے تو عام طور پر عبادت میں حلاوت نہیں رہتی. معاملات میں انسان بعض اوقات کاروبار کرتا ہے، بیٹھتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ بحثیت مجموعی اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور جب ایسی کیفیت ہو جائے تو یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کہیں نماز چھوڑ نہ بیٹھیے. اڑے ہوئے دل کے ساتھ بھی پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ یہ کیفیت دور کر دیتا. سکتے ہیں، اور یہ ہوتی رہتی ہے انسان کے اوپر، جیسے ہم باقی معاملات میں یکساں نہیں ہوتے، کسی دن طبیعت میں نشاط ہوتی ہے، بہت اطمینان کے ساتھ کام پر جاتے ہیں، کسی دن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کہ ماندہ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ عبادات میں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں اس محفل میں باقاعدگی سے آتا ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں منافق ہوں، کیونکہ مجھ سے ایسا گناہ ہو رہا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، میری مدد فرمائے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ محفل میں آنا نہ چھوڑیے، آتے رہیے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو حضور سے پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر چوری بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو امید ہے اس کی نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی۔ اسی امید کے اوپر آپ نیکی اور خیر کی مجلسوں میں ضرور آتے رہیے، یہاں بھی آئیے، دوسری مجلسوں میں بھی جائیے، اور اس کو منافقت پہ محمول نہ کیجیے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ انسان قابو پا لیتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نہیں ہے اور ڈاکٹر لکھتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی شرعی حیثیت تو آدمی کو اپنے دل سے پوچھنی چاہیے، مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ریزروڈ والی تفریق کیا معاشرتی ناانصافی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے خواتین کے لیے کچھ نشستیں غالباً انہوں نے مخصوص کی ہیں، اور کسی کے لیے کوئی نشستیں مخصوص نہیں کی ہوں گی، یا منتظمین نے اپنے کاموں کے لیے کچھ نشستیں مخصوص کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی طبقاتی تفریق پیدا کی گئی تو ضرور بتائیے، میں اس کی اصلاح کرا دوں گا۔ آپ نے بتایا کہ نماز کا تعلق اذان سے نہیں بلکہ وقت سے ہے، تو پھر کیا یہ معمول بنایا جا سکتا ہے کہ اذان سنے بغیر نماز کا وقت ہو جانے پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، آپ اپنی اذان دے کے نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے لیے تو وقت شرط ہے، اذان کے لیے تو مسجد میں نماز اذان کے لحاظ سے ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو، لیکن ایک حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اس بات کی تلقین کر سکتے ہیں جو ہم کرتے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تلقین کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں تو کیا کہنے ہیں، کبھی آپ جہاد کے لیے بلا کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے میں کیا کر ڈالوں گا۔ یہ منافقین کی باتیں تھیں جن پر یہ کہا گیا ہے کہ جب کرنے کا موقع آیا تو تم سے زیادہ بزدل کوئی نہیں تھا۔ تلقین اور نصیحت بالکل الگ چیز ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب کی جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو بھی کی جاتی ہے، دونوں اس کے مخاطب ہوتے ہیں، وہ تلقین اور نصیحت ہے، دعویٰ نہیں ہوتا۔ لوگ خوشبو جس میں الکوہل شامل ہوتا ہے اس کا لگانا جائز ہے یا نہیں؟ شراب پینا منع ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال ممنوع نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ کیا بینکوں کے پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانا جائز ہے یا نہیں؟ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم سود نہیں دیتے، اس وجہ سے کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو میں حرام تو نہیں کہتا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ وہ ہے سودی، یہ بتا دیا میں نے۔ کراچی کے مولانا ولی محمد راضی صاحب روزنامہ امت کراچی میں جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ایک قسط وار مضمون لکھ رہے ہیں، اس قسط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک معمولی جنت کے بھی، معمولی جنتی کے بھی 80,000 خدام ہوں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہر جنتی کو 72 بیویاں حور عین سے اور 72 دنیا کی عورتوں سے ملیں گی۔ مومن کے لیے جنت میں خولدار لولو کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ اسی طرح پھلوں کی جسامت بھی بہت غیر معمولی بتائی گئی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نے بھی فضائل اعمال میں اسی نوعیت کی تفصیلات بیان کی ہیں، مثلا جب کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت اگایا جاتا ہے جو اتنا وسیع و عریض ہوتا ہے کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک کتابچے میں دیکھ رہا تھا کہ جنتیوں کا قد 60 یا 90 فٹ تک ہوگا، اور جنتی 800,000 سال تک مسلسل اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ برائے کرم سکا حوالوں سے وضاحت فرمائیے کہ ان روایات کی کیا اصل ہے، خود آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا، اور اس نوعیت کی روایات حدیث کے مجموعے میں کیسے شامل ہوئی؟ حدیث کے مجموعے میں ہر طرح کی روایات شامل ہو گئی ہیں، ان میں یہ روایتیں بھی ہیں، اور ان میں سے بعض روایتوں کے بعض اجزاء صحت پر پورے اترتے ہیں، بالعموم یہ روایتیں صحت کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے یہ ایک اصول قائم کر لیا کہ فضائل کے معاملے میں روایت کی زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، احکام میں ہم بہت تحقیق کرتے ہیں، فضائل میں تحقیق نہیں کرتے۔ محدثین نے بھی اس معاملے میں یہ طریقہ اختیار کر لیا، اس سے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے ہاں روایتوں کے مجموعوں میں آ گئی ہیں، تو ان کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ ان میں کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں سہل انگاری نہیں کی جا سکتی، بالکل آخری درجے میں بات ٹھیک ہونی چاہیے ہمارے علم عقل کی حد تک. پھر بھی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا. نہ سند کے لحاظ سے کسی کوتاہی کو گوارا کرنا چاہیے، نہ متن کے لحاظ سے کسی کوتاہی کو گوارا کرنا چاہیے. میرے بحمد اللہ چار بیٹے ہیں، چاروں نماز کے پابند ہیں، لیکن چونکہ دیر سے جاگنا اور تاخیر سے سونا موجودہ دور کا ایک کلچر اور کسی حد تک ضرورت بھی بن گیا ہے، اس لیے فجر کی نماز میں وہ عموماً شامل نہیں ہوتے. مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا انہیں اذان ہونے پر جگانا چاہیے یا انہیں نیند پوری کرنے کا موقع دینا چاہیے؟ بس آپ ایک دفعہ آواز دے دیا کریں، اس کے بعد نہ تو دروازہ دھڑا دھڑ پیٹیے اور نہ کان سے پکڑ کے اٹھائیے اور نہ کمرے میں جھانک کر کہیے کہ ابھی تک نہیں اٹھے ہو، اور نہ نگرانی کیجیے. اگر وہ کہہ بھی دیں کسی موقع پر نماز پڑھ لی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا درد میں سے نہیں پڑی. یہ کام بالکل نہ کیجیے، ایک مرتبہ آواز دے دیا کیجیے، کافی ہے. آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، باقی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا. مولانا وحید الدین خان صاحب قرآن مجید کے مطالعے اور فہم کے لیے نظم قرآن کو ضروری نہیں سمجھتے اور اسے جمہور مفسرین کے طریقے کے خلاف کہتے ہیں، اور اسے بعد کے زمانے کے جدید دور کے عالم مولانا فرائی کا مکتب فکر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے نص سے دلیل مانگتے ہیں. برائے کرم نص سے اس کی وضاحت فرما دیں. نص سے دلیل تو ان لوگوں کو دینی چاہیے جو قرآن مجید میں نظم کے قائل نہیں ہیں، ورنہ دنیا کی ہر کتاب میں نظم فطری طور پر ہوتا ہے. تو نص سے دلیل تو اس کے خلاف ہونی چاہیے، اس کے حق میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جب ایک کتاب مرتب کی ہے تو آخر کو وجہ ہے نا کہ اس کو مرتب کیا ہے. کتاب ہے، مجموعہ اقوال نہیں ہے، صورتیں ہیں اس میں. یہ بات تو بالکل بدی ہی بات ہے، اس لیے میری سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ اس کے لیے نص کیوں مانگی جائے، اس کے خلاف کے لیے نص چاہیے. میرے والد صاحب کے دانت میں شدید تکلیف ہوئی اور انہیں وہ دانت نکلوانا پڑا. وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا قرآن نے دانتوں کے بارے میں بھی کوئی خاص ہدایت کی ہے. مجھے تو یہ معلوم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسواک کے بارے میں ہدایت فرمائی. دانتوں کی صفائی کے حوالے سے آپ حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما دیں. دانتوں کی صفائی ہمارے ہاں من جملہ سنن ہے، یعنی اس کو انبیاء علیہ السلام نے دینی احکام میں شامل کیا ہے، اور یہ چیز میں نے بھی بیان کر دی ہے، اور اس کے بارے میں جو روایتوں میں دلائل ہیں وہ بھی بیان کر دی ہیں. یہ ہمیشہ سے ایک سنت رہی ہے کہ دانت بہت اہتمام کے ساتھ ساتھ کیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے بو پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز طہارت کے اس تاثر اور تصور کے خلاف ہے جس پر مسلمان کو اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہتے ہیں. دین ہے کیا؟ بدن کی طہارت، خور و نوش کی طہارت، اخلاق کی طہارت، بس اس کے بعد عبادات رہ جاتی ہیں، باقی یہی ہے آپ کا سارا دین. اس لیے ہمارے اس کو سنن میں شامل کیا گیا، یعنی دین بنایا گیا ہے اس بات کو کہ آپ کو اپنے دانت صاف رکھنے چاہیے.